السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2118. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. بازاروں کا بیان مذکورہ فی الاسواق. الحمدللہ جیسے کہ ہم کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں اور میں اپنے اس ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا کچھ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی. جیسے ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ جب ہم دین میں آتے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم شروع میں ہمارے اندر تھوڑی سی ریجیڈیٹی شدت پسندی اور اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر آنے لگتی ہیں, یعنی ہم تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں. ایکسٹریمسٹ ان سینس اس میں نہیں کہ میں عبادت کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں نیکیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں بات کر رہی ہوں کہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آبجیکشنز لینا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, یعنی جو دین کی بڑی بڑی باتیں ہیں اس کو چھوڑ دینا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر باتیں کرتے رہنا, ڈسکشن کرتے رہنا. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ تھا یہود کے بارے میں کہ سونف اور زیرہ چھانتے رہتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو. یعنی بڑے بڑے کام وہ کرتے تھے, سود کھاتے تھے, حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں رہی تھی, اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رد و بدل یعنی تحریف کرتے تھے, معنی بھی بدل دیتے تھے اور ٹیکسٹ کو بھی چینج کرتے تھے. تو یہ جو بڑے بڑے کام, بڑے بڑے گناہ, یہ سارے کام, یعنی حلال اور حرام کا تو بالکل کانسیپٹ نہیں تھا, تو وہ یہ بہت دھڑلے سے اور آرام سے کر لیتے تھے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں وہ کرتے رہ جاتے کہ اچھا یہ جائز ہے, کتنا پاجامہ کتنا پہنے, کتنے سینٹی میٹر تخنے سے اونچا اٹھا ہونا چاہیے پاجامہ. کچھ اسکولوں میں ناپ کر ایسا پاجامہ پہنایا جاتا ہے, ان کا اسکول کا جو ڈریس ہے کہ سینٹی میٹر سے ناپ کر, آپ سوچیں ذرا. اور ہاتھ کانوں کو لگنا ہی ضروری ہے جب آپ اللہ اکبر کہیں, اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں. ہاتھ سینے پر اتنے ایک بالش کے نیچے ہی باندھیں گے یا ایک بالش کے اوپر ہی باندھیں گے ہاتھ. آمین آرام سے ہی کہیں گے, زور سے نہیں کہیں گے. جو آمین زور سے کہے, جو آمین آرام سے کہے, اس کے خلاف فتوے. اور انہیں بہت ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں انوالو ہو جانا, سر پر دوپٹہ کیوں نہیں ہے, اور یہ کیوں پہنا لباس, وہ کیوں پہنا, ایسا کیوں کیا, ویسا کیوں کیا, حلیم کیوں کہہ رہے ہو, حلیم تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. انہیں باتوں میں رہ جانا, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رہ جانا. تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں الحمدللہ ہم آج ابھی ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اب دیکھیں آپ لوگ خود جب کتاب پڑھے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دین بہت آسان ہے ہمارا, ہے نا, ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی. کیا اصل جو ہم سے سوال کیا جائے گا وہ فرائض, عقائد اور بڑے بڑے جو حلال اور حرام کی باتیں ہیں, جو بڑے بڑے گناہ ہیں, اس کے بارے میں پوچھ ہوگی, ہے کہ نہیں, آپ بتائیے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ گئے, ایک کسی عالم نے بہت اچھا جواب دیا تھا, جیسے جب حلیم کی بات آئی کہ ہم حلیم نہیں کہہ سکتے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, حلیم مت کہو. اب ایک کھانے کی چیز ایک الگ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام ایک الگ چیز ہے, وہ الحلیم ہے. لیکن ہر زبان میں اپنے اپنے ایک الگ الگ چیز ہوتی ہے. جیسے ہم ہندی اور اردو میں بندر کہتے ہیں, نا, بندر کس کو کہا جاتا ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے سب, ہم انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں, نا, تو ہم اردو میں بندر کس کو کہتے ہیں آپ بتائیے, یا ہندی میں بھی, انگلش میں کیا کہیں گے اس کو ہم بندر کو, منکی, نا, جی. لیکن آپ بتائیں کہ یہاں پر کچھ لوگوں کے نام ہے کہ نہیں ہے بندر, ہے نام, بلکہ بندر اسٹریٹ بھی ہے یہاں پر کسی پرنس کے نام پر ہے. تب ہم کہیں کہہ رہے اللہ نہیں بندر مت کہو, وہ تو منکی ہو جائے گا, ایسا کہیں گے ہم نہیں نا. تو اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگ گئے اور اسی میں بحث و مباحثہ کرنے لگے, تو جو بڑے بڑے کام ہیں وہ کب ہوں گے آپ بتائیے. بڑی بڑی باتیں, بڑے بڑے جو اب جیسے کتاب البیوع ہی ہم پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ, اور صحیح بخاری کے سارے ٹاپک ہی بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی گزارنے کے, اس میں ہم کو آداب اور اخلاق اور ہم کو طور طریقے اور حلال اور حرام بتائے گئے ہیں. کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا یہ. اب اگر لوگ یہ کہیں کہ ہمارا گروپ جو بنا ہے حدیث کا وہ ہمارے کورس سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں, اس میں ہم ہوم ورک ڈالتے ہیں, اگر ہم اس میں یہ ڈسکشن کرنے لگے کہ سا کو سا نہ کہیں, سا کو سا نہ کہیں, اس سے مطلب چینج ہو جائے گا, تو یہ تو ہم بہت پہلے سے پڑھے, اب یہ باتیں سب بہت پیچھے رہ گئی ہیں اصل میں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی, مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا ہے, سوری, وہ بھی نماز پڑھایا کرتے تھے. اور بہت مشہور صحابی بھی پتہ نہیں کیوں مجھے نام یاد نہیں آ رہے, اللہ تعالیٰ میرے حال پر ہیں, فرمایا بس استغفر اللہ. بہرحال تو ایک صحابی جو اللہ کے رسول کو نماز پڑھانے کی اجازت دی تھی تو وہ نماز پڑھا رہے تھے, اور اتفاق سے عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, اور مدینہ کی کوئی دوسری مسجد میں نماز پڑھائی جا رہی تھی. غور سے سنیے گا. تو انہوں نے جو جیسے قرآن سبع حروف پر نازل ہوا تھا آپ جانتے ہیں, بعد میں تمام حروف جمع کر دیے گئے ایک جگہ اور اس کو ایک اس میں پڑھنے کی وہ دی گئی, لیکن پھر بھی اجازت ہے پڑھنے کی. تو سبع احرف یعنی سبع حروف پر قرآن نازل ہوا تھا. تو بہرحال تو انہوں نے جو ہے تھوڑا سا اس کو الگ طریقے سے پڑھا, جو کہ وہ بھی صحیح طریقہ تھا. عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے نماز میں اتنے بے چین اتنے بے چین, اور جیسے ہی سلام پھرے کالر سے پکڑ لیا اس صحابی کو جو نماز پڑھا رہے تھے, کالر سے پکڑ کر اسی حالت میں گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ قرآن غلط پڑھا رہا تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ اچھا تم اسے چھوڑو تو صحیح. تو انہوں نے ان کا کالر چھوڑا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بتاؤ مجھے, شاید ربیہ نام تھا میں مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, اچھا بتاؤ تم کیسے قرآن پڑھ رہے تھے. تو وہ صحابی نے قرآن پڑھ کر سنا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ آپ ہی سے سیکھا ہے, اور اس میں جو ہے جو اجازت تھی جس طریقے سے پڑھنے کی وہی طریقہ تھا, جس سے کوئی معنی نہیں چینج ہوتے. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ تو صحیح پڑھ رہا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم یہی والا حصہ تم پڑھ کے سنا عمر. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھ کے سنایا, وہ دوسرے طریقے سے تھا. تو کہا کہ تم نے بھی صحیح پڑھا. تو کہا کہ قرآن سبع احرف پر نازل ہوا ہے, لہٰذا اس نے بھی صحیح پڑھا اور اس نے بھی صحیح پڑھا, اور اللہ تعالیٰ نے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میری امت کی آسانی کے لیے قرآن کو یہ سات حروف پر نازل کیا جائے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے امت کو. لیکن بعد میں اختلافات کی وجہ سے اس کو ایک اس میں جمع کر دیا گیا. جو رسول اکرم جو طریقے سے قرآن رمضان میں پڑھاتے تھے یا جبریل امین سے جو پڑھتے تھے اسی قرآن کو اسی طریقے کو پڑھنے کو عام کر دیا گیا, کیونکہ وہ زمانے میں کچھ قبیلے کے لوگ ایسے تھے جو شین نہیں بول سکتے تھے, سین بولتے تھے, ان کی زبان ہی نہیں الٹتی تھی, اور کچھ لوگ یعنی بہت سارے الفاظ ایسے تھے جو بالکل الگ بولتے تھے وہ لوگ. جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں مصر والے لوگ, آپ دیکھیں وہ کیا بولتے ہیں, کیا لفظ چینج کرتے ہیں, وہ جیم شاید ہے نا, جی جیم کو وہ کیا کہتے ہیں, جدہ کو گدہ, یعنی ان کی زبان سے جیم نہیں نکلتا گاف نکلتا ہے نا, جی ہاں. ایسی ہمارے یہاں پر بھی آپ نے دیکھو گے کہ کچھ دیہات میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شین نہیں بول سکتے, کچھ لوگوں کی زبان نہیں الٹتی, کچھ لوگ را نہیں بول سکتے نا, را کے دونوں کے بیچ میں کچھ ان کا لفظ نکلتا ہے, اور کچھ لوگ شین کچھ سین نہیں بول سکتے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ بعض وقت جب آپ کی اگر زبان نہ الٹتی ہو تو الفاظ میں آپ کے پروناؤنسیشن میں سا کی وجہ سین نکل رہا ہے اور آپ جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہیں ایسا, تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ہاں آپ کو قرآن سیکھنا ضروری ہے, آپ بلا وجہ آپ کے پاس ٹائم بھی آپ قرآن نہیں سیکھ رہے اور اپنے پروناؤنسیشن کو صحیح نہیں نکال رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, پھر پوچھ ہوگی, لیکن آپ فتوے نہیں صادر کر سکتے. اور ابھی فی الحال جو ہمارے پاس سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ابھی اتنے ایشوز ہیں, آپ خود بتائیے کہ ابھی جو دنیا میں جو فتنے برپا ہیں کوئی ایک کنٹری نہیں ہے, آپ دیکھیں پوری کنٹریز دیکھیں, ایک تو ریسیشن, ہر کنٹری میں سیاسی جو پرابلمس آ رہی ہیں, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کیونکہ آپ کے ہو سکتا ہے گھر میں خبریں دیکھی جاتی ہیں تو آپ کے کانوں میں پڑتی ہوگی, میں تو وہ بھی نہ سنتی ہوں نہ پڑھتی ہوں کیونکہ ایک اریٹیشن ہی ہوتا ہے سارے خبریں پڑھنے اور سننے سے, لیکن میں مطلب میں معلوم کر لیتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں حالت, لیکن جب دیکھو تو دل اتنے خون کے آنسو ہوتا ہے اور دل کڑتا ہے. پوری دنیا کی حالت آپ خود بتائیے, ابھی جن فتنوں کے دور سے ابھی ہم گزر رہے ہیں, الامان والحفیظ والا معاملہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کو بچا لیا تو یہی بہت ہے. کتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں ابھی دنیا میں ہمارے سامنے جو ہمیں ہمارے چیلنج ہے کہ نہیں آپ بتائیے. اور ابھی ہم اپنی امت کو حلال اور حرام کا سکھا دیں کہ اگر وہ حلال اور حرام میں ڈفرینشیٹ کرنا جان لیں, دھوکہ دینا چھوڑ دیں, اپنے دین کو صحیح طور سے فالو کریں, پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کریں, رمضان کے روزے رکھیں, کیونکہ کئی لوگ ہیں جو رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں. ابھی پچھلے مہینے دو مہینے پہلے جب میں انڈیا گئی تو بلا وجہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے گرمی سے روزے ہی نہیں رکھے جا رہے ہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بتائیں ادھر ایک طرف ایک 80-85 سال کا ایک بوڑھا شخص ہے اور وہ اتنی گرمی میں روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ, اور دوسری طرف نوجوان یا ینگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے روزے نہیں رکھے جا رہے, اس لیے ہم روزے نہیں رکھتے, ہم فدیہ دے دیں گے اپنا. تو ابھی ہم کتنے پریشانی والے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. اب اگر ابھی ہم یہ بحث کریں گے کہ سین نہیں سا کہا آپ نے, آپ جزاک اللہ خیرن مت کہو, کثیرن مت کہو, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں, اور پھر اس پر ہم ایک گروپ میں ڈسکشن کر رہے ہوں, بات اس کی نہیں ہے. بات یہ ہے اگر کسی نے یہ لکھ دیا, آپ کتنا بھی ڈسکشن کریں, بہت ڈسکشن کریں اس بات پر, آپ آمنے سامنے کریے نا ڈسکشن اس پر. جب آپ آمنے سامنے کریے, آپ پرسنل کسی کے چیٹ پر کریے ڈسکشن. جو گروپ جس مقصد کے لیے, یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے اصل میں, کہ جو گروپ جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہاں پر صرف اس کلاس سے ریلیٹڈ بات آئے گی. اور جب اتنی بار بتایا گیا کہ ایڈمن سے پوچھے بغیر نہیں ڈالنا ہے, یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور پھر ہم اس پر آبجیکشن بھی لیتے ہیں کہ اچھا ہم کو روک دیا گیا. ہم کو ابھی فی الحال یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو ابھی کون سے مسائل سے سامنا, کون سے مسائل کا سامنا ہے, اور کون سے مسائل زیادہ ہارش اور زیادہ پریشان کن ہیں. آپ خود مجھے بتائیے کہ ہے کہ نہیں مسائل ابھی ہمارے پاس. کیا ہم حلال اور حرام کے بارے میں سب کچھ جان گئے, یا ہم ساری چیزیں الحمدللہ دین کی ساری چیزوں کو ہم فالو کریں, پوری دنیا کو بھی ہم فالو کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں, کیا ہم یہ کر رہے ہیں ابھی؟ تو اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز میں پڑ گئے اور اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنے لگے, اور پھر ہم الٹا بلیم بھی کرنے لگے ایڈمن کو اور ٹیچرز کو, تو یہ تو انہیں ہم, اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. کوئی بھی چیز کا جو ڈسکشن ہوتا ہے, آپ اگر آپس میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپس میں پرسنل چیٹ پر ڈسکس کریں, گروپ پر نہیں. اور اگر کچھ کرنا ہے تو یہاں پر کلاس میں آپ کو اتنے بار موقع دیا جاتا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے, جو بھی شکوک و شبہات ہیں یہاں پوچھیں, تو یہاں پوچھیں, آمنے سامنے بات ہو, گروپ پر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میسج کچھ کا کچھ چلا جاتا ہے پھر. تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑے کاز کے لیے جینا سیکھیں, بڑا مقصد سامنے ہو آپ کے. آپ امت مسلمہ ہیں, آپ امت وسط ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا. کن تم خیر امت اخرجت الناس. یہ چھوٹی چھوٹی بحثوں میں اور مباحثوں میں اپنے آپ کو اپنا ٹائم مت ضائع کریے پلیز, اس کے لیے اور دوسرے لوگ ہیں ان کو کرنے دیجئے. آپ بڑے کام کے لیے جینا سیکھیے. اور امت کو جو درپیش مسائل ہیں ابھی فی الحال, وہ مسائل اتنے زیادہ ہیں, اس پر غور و فکر کریے, اس کی فکر کریے کہ اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ فی الحال ہمارے بچوں کا ہے, ہماری آنے والی نسلوں کا ہے. پہلے تو آپ اپنے بچوں کو, یعنی مجھے جو فکر ابھی فی الحال ہو رہی ہے, جو 8-10 دن سے جو بات میں نے سنی تھی کہیں سے کسی سے, کتنا پریشان ہے وہ لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں جو لوگ رہ رہے ہیں. ابھی فی الحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم سعودی عرب میں, لیکن اب یہ فتنہ ہندوستان میں آتے بھی دیر نہیں لگے گی, کیونکہ وہاں تو آلریڈی ڈی کرمنلائز کیا جا رہا ہے یہ ہومو سیکشوالٹی کو. تو یہ پہلے ہم سوچتے کہ ہمارے بچوں کو ہم صرف لڑکیوں میں بھیجیں, کوئی ایجوکیشن ہم نہیں چاہتے تھے, اور ہم چاہتے کہ لڑکیاں لڑکیوں میں پڑھیں, ہے نا. لیکن اب لڑکیوں کو لڑکیوں کے ساتھ پڑھانا بھی, آپ سوچیں کہ کتنی یعنی فکر کی بات ہو گئی ہے. یعنی وہاں پر بھی ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گی اللہ نہ کرے, تو پھر آپ سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں. تو بہرحال ہم جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی بحثوں میں نہ الجھیں. وہی والی بات پھر مجھے یاد آتی ہے, اللہ مجھے معاف کرے, اور میں کسی کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتی ہوں, میں اپنے آپ کو ہی اصل میں بتانا چاہ رہی ہوں. اور میں آپ لوگوں سے بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بڑے مسائل کی طرف دیکھیں, اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. چھوٹے چھوٹے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. رسول اکرم نے یہ نہیں کہا تھا جب آپ آئے تھے نبوت کے لیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا, ارے تم نے یہ لباس کیوں پہن لیے, تو ابو جہل بھی لباس پہنتا, تم اتارو یہ لباس. نہیں, ایک وہی لباس تھا جو ابو جہل پہنتا تھا, اور سیم وہی لباس رسول اللہ بھی پہنتے تھے. آپ نے لباس چینج نہیں کیا, آپ نے نکاح کا طریقہ چینج نہیں کیا. جو معروف تھا پہلے زمانے کا معروف, وہ رہنے دیا آپ نے ایز اٹ از. جو نام تھے اچھے, وہ نام رہنے دیا آپ نے ایز اٹ از. ایران میں دین پہنچا, عراق میں دین پہنچا, وہاں پر وہاں کے لوگوں کو وہاں کی چیزوں کو ایز اٹ از رہنے دیا. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وجعلنا کم شعوبہ وقبائل. تو یہ جو کلچر ہے اس کو بالکل آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ بالکل کلچر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل کوئی بیکار چیز ہے اس کو چھوڑ دو. نہیں, کلچر کو ایز اٹ از رہنے دیا, کیونکہ کلچر ہماری پہچان ہے. اگر کوئی شلوار سوٹ پہنتا ہے, جیسے کوئی ہندوستان پاکستان والا ہے, کوئی شلوار سوٹ پہنتا ہے, اب اگر اس نے کہے کہ نہیں بھیا یہ کیا تم شلوار سوٹ پہن رہے ہو, بالکل ہی تو ہندوؤں کا طریقہ ہے, مت پہنو, تم کو توپ ہی پہننا پڑے گا, اور تم کو جو ہے گاؤن ہی پہننا پڑے گا جو عربوں کا لباس تھا. ایسا ہے کہیں, ایسا کہا گیا؟ نہیں کہا گیا. تو ہمارا دین تو اتنا وسط نظری والا ہے الحمدللہ, کیونکہ پوری دنیا کے لیے, صرف ہندوستان پاکستان کے لیے نہیں ہے, یا ہم جیسے بالکل جو چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے دین. یہ دین تو الحمدللہ پوری دنیا کے لیے ہے. یہ افریقہ کے جنگل کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے, اور جہاں کہیں بھی جنگل میں رہنے والوں کے لیے, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, شہروں کے لیے, اور صرف اس صدی کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے ہے یہ دین. تو اس میں وسط نظری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, آپ بتائیے. تو اگر ہم یہ اونٹ نگلتے چلے جائیں گے اور سونف اور زیرے کو چھانتے رہ جائیں گے, تو بس ہم انہی ایشوز میں رہ جائیں گے, پھر ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. پھر ہم کبھی صحیح بخاری بھی نہیں پڑھ سکتے. اس لیے آج آپ دیکھیں ہم ہندوستان میں سب سے پیچھے, ہندوستان پاکستان میں ہم حدیث پڑھنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ معلوم ہے کہ اس سے بڑی بڑی چیزوں کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا, حلال اور حرام کو چھوڑنا پڑے گا. ابھی جو بجلی کا بل لوگ اس کی کٹوتی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہائے اللہ نماز ایک ٹائم کی نہیں چھوڑیں گے, روزہ نہیں چھوڑیں گے, لیکن بجلی کے بل میں کچھ نہ کچھ وہ کریں گے کہ بل کم آئیں. کیسی ہماری ایمانداری ہے یہ. تو ہم وہی والی بات ہے کہ اونٹ تو نگل رہے ہیں اور سونف اور زیرہ چھان رہے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پلیز آپ سب لوگ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ برا مت مانیے گا. مجھے امید ہے بات سب کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے, اور اللہ نہ کرے کہ میں کسی کو ہرٹ کرنے والی بنوں. جی اب آئیے بازاروں کا بیان. بازاروں کا بیان. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم مدینہ آئے تو میں نے اپنے اسلامی بھائی سے پوچھا کہ یہاں کوئی بازار ہے. انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے بازار بتا دو, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے بازار کی خرید و فروخت نے غافل کر رکھا. یعنی امام بخاری کا مقصد یہاں پر, یہ تمام اقوال لانے کا مقصد یہ ہے کہ تجارت جائز ہے اور بازاروں میں جانا آنا بھی جائز ہے, کیونکہ آپ دیکھیں بازاروں میں جائے آئے بغیر ہم تو زندگی گزار ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ ہمارا کھانا پینا اسی سے جڑا ہوا ہے. تو بازار ناپسندیدہ جگہیں ہیں اللہ کے نزدیک, لیکن وہ اس کا قائم رکھنا وہ بھی ضروری اور جائز ہے, کیونکہ اگر بازار نہ ہوں گے تو ہم خرید و فروخت یا کھانے پینے کی اشیاء کہاں سے خریدیں گے, ہے نا؟ تو یہ زندگی کی علامت ہے, سمجھ, زندگی گزارنے کے لیے چیزیں ضروری ہے. تو لہٰذا بازار کا قائم رکھنا ضروری ہے اور یہ جائز ہے. اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے ہم سے محمد بن سبح نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسماعیل بن زکریہ نے, اور ان سے محمد بن سوقا نے, اور ان سے نافع بن جبیر بن مطعم نے بیان کیا, کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا, جب وہ مقام بیدا میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شروع سے آخر تک کیوں کر دھنسایا جائے گا, جبکہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکریوں میں سے نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا ہاں شروع سے آخر تک ان سب کو دھنسا دیا جائے گا, پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے. تو اس سے ثابت ہوا کہ کعبہ کے پاس بھی بازار تھے, اور اس میں کعبہ کے پاس بھی بازار کا وجود ثابت ہوا, اور یہی مقصد اس باب کا ہے. اور نیچے والی حدیث ہے اس میں بھی یہی بات آئی ہے, جیسے کہ صرف حدیث دیکھ لیجئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ کسی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں کچھ اوپر یعنی 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے, کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آتا ہے, نماز کے سوا کوئی اور چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی, تو جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اس سے ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے, یہ اس کی وجہ سے ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے. اور جب تک ایک شخص اپنے اس مصلے پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں یوں کرتے رہتے ہیں, اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما, اے اللہ اس پر رحم فرما. یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے. جتنی دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے وہ سب نماز ہی میں شمار ہوتا ہے, سبحان اللہ. کیونکہ کچھ لوگ ہو سکتے بزنس کی وجہ سے اپنی نمازیں بازار ہی میں پڑھ لیں, اپنی دکان میں ہی پڑھ لیں اور مسجد نہ جائیں. تو یہاں پر بازار کا لفظ آئے کہ جماعت کے ساتھ کسی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجے میں کچھ اوپر 20 درجے سے زیادہ بہتر فضیلت رکھتی ہے, سمجھے. تو یہاں پر بازاروں کا ذکر آیا ہے دونوں احادیث میں. تو بوقت ضرورت وہاں نماز پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے, اگر کبھی ضرورت پڑے تو بازار میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اگر آپ مسجد جا کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس میں 20 درجے زیادہ فضیلت ملے گی, جس سے ثابت ہوا کہ اسلام میں بازاروں کا وجود قائم رکھا گیا اور وہاں آنا جانا خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے, تاکہ امور جو بھی ترقی اور تمدن کے جو کام ہیں اس کو ترقی حاصل ہو. مگر بازار میں چونکہ جھوٹ ہوتا ہے, مکر و فریب ہوتا ہے, لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں, اس لحاظ سے بازار کو بدترین جگہ قرار دیا گیا ہے اور مسجدوں کو بہترین جگہ قرار دیا گیا. جو مسجدیں وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہیں ہیں اور بازار ناپسندیدہ جگہ, یعنی بلا وجہ وہاں رہنا جائز نہیں ہے. ہاں بزنس کے لیے رہا جا سکتا ہے لیکن بلا وجہ نہ رہا جائے. اور حدیث نمبر 2122 دیکھیے, ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے, اور ان سے عبیداللہ بن یزید نے, اور ان سے نافع بن جبیر بن مطعم نے, اور ان سے ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں تشریف لے چلے, نہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ سے, اسی طرح آپ بنو قینقاع کے بازار میں آئے, پھر واپس ہوئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے آنگن میں بیٹھ گئے اور فرمایا وہ بچہ کہاں ہے, وہ بچہ کہاں ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کسی مشغولیت کی وجہ سے فوراً آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکیں۔ میں نے خیال کیا ممکن ہے حسن رضی اللہ عنہ کو کرتا وغیرہ پہنا رہی ہوں یا نہلا رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حسن دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے ان کو سینے سے لگا لیا اور بوسا لیا، پھر فرمایا اے اللہ اسے محبوب رکھ اور اس شخص کو بھی محبوب رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ سفیان نے کہا کہ عبید اللہ نے مجھے خبر دی، انہوں نے نافع بن جبیر کو دیکھا کہ انہوں نے وتر کی نماز صرف ایک ہی رکعت پڑھی تھی۔ تو یہاں پر کیا ہوا، یعنی وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم میرے ساتھ چلے اور ہم خاموش رہے، کوئی بات نہیں کی، ہم بنو قینوقا کے بازار گئے پھر وہاں سے واپس آئے۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہمیں بتا رہا ہے کہ رسول اکرم بھی بازار گئے تھے اور اب جاتے تھے بازار، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گیہوں کوئی صحابی سیل کر رہے تھے، تو آپ نے ہاتھ ڈال کر دیکھا، کیا دیکھا کہ نیچے سے وہ گیلے ہیں، تو کہا کہ جو گیلا والا پارٹ ہے اس کو اوپر کرو تاکہ جو اس کا نقص ہے وہ سب کو سمجھ میں آئے، اور اس کے نقص کو دیکھ کر بھی کوئی خریدنا چاہے تو پھر خرید سکتا ہے، چھپانا نہیں چاہیے کوئی نقص۔ اور جو اگلی حدیث ہے اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلہ جو قافلے والے ہوتے تھے ان سے خریدتے، تو آپ ان کے پاس کوئی آدمی بھیج کر وہیں پر جہاں انہوں نے غلہ خریدا ہوتا اس غلے کو بیچنے سے منع فرما دیتے اور اسے وہاں سے لا کر بیچنے کا حکم ہوتا جہاں پر عام طور پر غلہ بکتا تھا، یعنی بازار میں۔ یعنی یہ بات بھی ہمارے دین میں غلط ہے کہ اگر کوئی قافلہ آ رہا ہو غلے کا اور آپ اس کو بیچ راستے سے خرید لیں کم قیمت میں اور پھر بازار لا کر اس کو زیادہ قیمت میں بیچیں، یہ غلط ہے۔ تو اس قافلے کو بازار میں آنے دینا چاہیے، اس کے بعد اس سے غلہ خریدنا چاہیے تاکہ اس کی قیمت کم نہ ملے۔ اور اگلے اس میں ہے کہ ہم سے ابن عمر نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کو پوری طرح اپنے قبضے میں کرنے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم اور صحابہ بازاروں میں جایا آیا کرتے تھے اور بازاروں میں اور مسجد میں نماز بجماعت کے ثواب کا فرق کا ذکر ہے، اور جو بازار بنو قینوقا تھا اس میں آنا یا جانا وہ بھی رسول اللہ سے ثابت ہے، اور حسن رضی اللہ عنہ جو آپ کے نواسے تھے ان سے محبت کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ تو بہرحال بازاروں میں جانا آنا، معاملات کرنا، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، ضروریات زندگی کے لیے آپ کو وہاں جانا ہی پڑے گا، یعنی بازار جائے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارا اکثر وقت بازاروں ہی میں گزرے، جیسے کہ اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ صرف شوپنگ یعنی صرف شاپنگ تو نہیں کرنا ہوتی ہے لیکن بازاروں میں دیکھنے کے لیے نکل جاتی ہیں، تو بہت سے تو بازاروں میں جانا آنا یہ ناپسندیدہ کہلائے گا کیونکہ پھر اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، لیکن ضرورت کے تحت بازار میں جایا جا سکتا ہے کیونکہ خرید و فروخت وہیں ہو سکتی ہے۔ اور زیادہ تر آگے ہم دیکھیں گے بازاروں ہی کا بیان ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اگر بازار میں مسجد ہے تو وہاں پر بھی نماز پڑھنا جائز اور درست ہو سکتا ہے، یا بازار میں بھی نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، لیکن اگر آپ وہاں گھر میں نماز پڑھنے کی بجائے یا بازار میں دکان میں نماز پڑھنے کی بجائے یعنی اپنے شاپ میں نماز پڑھنے کی بجائے اگر آپ مسجد چلے جائیں گے تو آپ کو اس سے زیادہ فضیلت ملے گی، لیکن اگر کوئی مسجد بازار ہی میں ہے تو پھر آپ کو مسجد کا ہی اجر ملے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، مسجد بازار میں بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا وہاں آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ کسی اور مسجد میں مل سکتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں جائز اور درست ہے الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا بیلنسڈ ہے کہ آپ بتائیے کہ وہ جو سورہ فرقان میں ہم بارہا پڑھتے ہیں اور سورہ فرقان میں دو دفعہ ایک ہی بات کا ذکر آیا کہ اہل مکہ کو اعتراض کس بات کا تھا، کہ وہ رسول ہونے پر کس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ رسول کیا کرتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر دفعہ سے تنگ نظروں کا یہی کانسیپٹ رہا ہے کہ کیسے رسول ہیں جو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، ہے نا؟ تو ان کو اعتراض ہی اس بات کا تھا کہ کیسے رسول ہیں کہ بازاروں میں چلتے پھرتے اور کھانا کھاتے ہیں۔ تو بازاروں میں جانا کوئی بری بات نہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا، جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت وہ لے کر گئے تھے، تو کیا کیا ہوگا، اس کو سیل ہی کیا ہوگا نا۔ آپ تو خود بزنس کرتے تھے لیکن آپ نے پھر، اور آپ نے بکریاں بھی چرائی، آپ نے بزنس بھی کیا الحمدللہ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، آپ اس سے بہتر کاز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ آپ نہ جائیں، آپ کے بدلے جو ہے یعنی وہ آپ کے مواقع بنے تھے، اور آپ علی رضی اللہ عنہ خود کما کر لاتے تھے رسول اکرم کے لیے، اور جو کھجوریں ان کو ملتی تھی تو وہ آدھی رسول اللہ کو دیتے تھے اور آدھی خود رکھتے تھے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ بازاروں میں جانا آنا جائز ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر جھوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے۔ حدیث دیکھیے آگے، جو عنوان ہے بس وہی دیکھنا ہے ہم کو، ناپ تول کرنے والے کی مزدوری بیچنے والے پر اور دینے والے پر ہے، خریدار پر نہیں، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ انہیں ناپ تول کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ بیچنے والے خریدنے والوں کے لیے ناپتے اور وزن کرتے ہیں۔ جیسے دوسری آیت میں یسمعونکم کا لفظ ہے اور یسمعون لکم ہے، ویسے ہی اس آیت میں کالوہم سے مراد کالو الہم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور ناپ لو اور اپنے اونٹ کی قیمت پوری بھر لو۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کوئی چیز بیچا کرے تو ناپ کے دیا کر، اور جب کوئی چیز خریدے تو اسے بھی مپوا لیا کر، یعنی اس کو بھی ناپ تول کر لیا کرنا۔ تو جو بیچتا ہے شخص اس کے اوپر ہے، خریدنے والے پر نہیں ہے، یعنی جو شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے تو وہ ناپ کر برابر تول کر دے گا، خریدنے والا تھوڑی سے کہے گا کہ تم ایسا کرو یا تمہارا پیمانہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو جو لوگ سیل کرتے ہیں کوئی چیز، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ برابر ناپ کر دیں، کمی نہ دیں۔ کیونکہ کیا ہم نے پڑھا، قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ جب وہ انہیں ناپ کر یہ تول کر دیتے ہیں تو اس میں کم کر دیتے ہیں۔ تو جو دینے والا ہوتا ہے اس پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھرپور جو بھی پیمانہ ہے وہ ناپ کر دے، اس میں کمی نہ کرے، کیونکہ ایسے لوگ پھر خسارے میں رہیں گے۔ اور سبحان اللہ، ہمارے نانا جو تھے، اللہ تعالیٰ ابھی بھی حیات ہیں، 85 ایئرز ان کی ایج ہے، تو ان کی یہی شاپ تھی، اصل میں کریانے کی شاپ تھی۔ تو ہم نے دیکھا ان کی ترازو کو کہ جہاں پر وزن رکھتے ہیں تو وزن کے نیچے انہوں نے ترازو کا، پہلے پرلے ہوا کرتے تھے نا، ترازو کے دو پرلے ایسے ہوتے تھے، اس میں ناپ کر دیا جاتا تھا پہلے، اب تو ہر چیز پیکڈ آتی ہے۔ تو انہوں نے، ہمارے نانا نے، اس میں ترازو میں جہاں وزن جس طرف رکھتے ہیں، جیسے وہ 25 گرام، 30 گرام، 50 گرام کا جو ہوتا تھا پہلے، ایسے گول شیپ میں ہوتا تھا، یا پھر وہ ایک طرح سے الگ ہی شیپ ہوتا ہے اس کا نا، اس طرح سے ہوتا تھا وہ ناپ پیمانا۔ تو انہوں نے ترازو کے وہ پرلے کے نیچے ایک اور وزن لگایا ہوا تھا، چپکا دیا تھا اس کو، ایک کوئی جیسے لوہے کی چیز جس سے چپک جاتی ہے نا، تو کوئی چیز چپکائی ہوئی تھی انہوں نے ترازو کے پرلے کے نیچے، تاکہ یعنی جو وزن والا پرلا ہے وہ بھاری رہے، ان تھوڑا زیادہ ہی جائے۔ الحمدللہ، انہیں ہم ایمانداری سچ میں ہم نے ان سے سیکھی ہے ماشاءاللہ۔ ہمیشہ جب کوئی، پہلے زمانے میں تو رکشا ہوتے تھے نا، یعنی آٹو نہیں تھے، تو رکشے والے کو جب کوئی سامان لدوا کر لے کر آتے تھے، کوئی بھی مہینے کا سامان ہے، گھر کا جو بھی ہے، تو ہمیشہ رکشے والے کو گھر کے اندر بلاتے، اس کو پانی یا شربت پلاتے یا چائے پلاتے، اور اس کو جتنے پیسے میں ٹھہرایا تھا اس سے 2 روپیے، ابھی اس زمانے کی بات ہے، 2 روپیے جب بہت زیادہ مانی رکھتے تھے، یا 5 روپیے، اب تو فقیر بھی نہیں لیتے ہیں 2 روپیے، 5 روپیے، 10 روپیے دینا پڑتا ہے فقیر کو بھی۔ تو بہرحال، تو اس زمانے میں وہ ہمیشہ جو رکشا والا ہوتا تھا اس کو 5 روپیے یا جتنے بھی پیسے ان کے پاس زیادہ ہوتے وہ زیادہ دیتے تھے، تاکہ اس کی مزدوری سے اس کو زیادہ ملے۔ سبحان اللہ، تو واقعی میں بعض وقت ہم بڑوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو ہمیں واقعی میں یہ جو جنراسٹی ہے یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، تاکہ ہم کو دیکھ کر بچے بھی سیکھیں ہمارے، کہ کسی مزدور کو اس کی مزدوری اس سے زیادہ دے دیں۔ اور مزدور ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اس طرح سے ہی بیگار ٹال دیا، اس کو گھر کے اندر بلا کر، اس کو عزت دے کر، اس کو چائے اور شربت پلانا۔ الحمدللہ، آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک طرح سے دوسروں کے دلوں کو جیتنے کا طریقہ ہے، کہ آپ ہر چیز تقریر سے نہیں منوا سکتے، درس دے کر ہی نہیں منوا سکتے، اپنے عمل سے بھی منوا سکتے ہیں۔ تو بہرحال، اس لیے ناپ تول میں بہت یعنی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہم کو ایک بات اور یہ بھی یاد آتی ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، اور ایک نیچرل سی بات ہے، اب تو خیر اس کا سسٹم ختم ہو گیا ہے، کہ پہلے گھر میں کبھی آٹا ختم ہو جاتا تھا، اور اس وقت ہو سکتا کچھ ایسی مشکل پیش آتی تھی کہ پہلے زمانے میں چکیوں پر آٹا پسوایا جاتا تھا نا، یعنی ریڈی میڈ آٹا ہر گھر میں نہیں یوز کرتے تھے، اس کو خراب سمجھا جاتا تھا کہ جو بازار کا آٹا ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو گیہوں آپ لوگوں کے گھروں میں ہوتا تھا، گیہوں لائے جاتے تھے، پھر اس کو پسوایا جاتا تھا چکی پر۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے دادی وغیرہ کا معاملہ تھا، جب ہم چھوٹے تھے تو کبھی کسی پڑوس کے یہاں سے کبھی لے لیا، اتفاق سے اگر کوئی چیز لے لی، تو ہمیشہ ہمارے دادی کہا کرتے تھے کہ اس جتنا لیا تھا اسے زیادہ دو، ایسا نہ ہو کہ کم نہ ہو جائے۔ تو جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب ناپ تول کر دو تو زیادہ دو، یعنی جب دوسروں کو ان کا حق دو تو زیادہ دو، اور اپنے حصے پر کم پر بھی راضی ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ، دیکھیے اس سے بہت ساری چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں، کہ کسی کی ہم نے کوئی چیز لی ہے تو اس کو کم کر کے نہ دیں، اس کو خراب کر کے نہ دیں، بلکہ اس کو بہتر سے بہتر حالت میں لوٹائیں اور اس سے بہتر چیز اس کو دیں۔ تو بہرحال، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی میں ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، الحمدللہ۔ اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں آگے کی احادیث۔ حدیث نمبر 2128، اناج کا پورا ناپ تول کرنا مستحب ہے۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ورید نے بیان کیا، ان سے سور نے، اور ان سے خالد بن معدان نے، اور ان سے مقدام بن معدی کرب نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلے کو ناپ لیا کرو، اس میں تمہیں برکت ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناپ کر بیچنا چاہیے، یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے۔ اور آپ کو ایک بات جان کر بہت حیرت ہوگی کہ جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو انہوں نے بازار میں جو شفا بنت عبداللہ تھیں، آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور صحابیہ گزری ہیں، تو شفا بنت عبداللہ کو انہوں نے بازار میں ناپ تول کے جو پیمانے ہوتے ہیں اس کے اوپر نگران مقرر کیا تھا کہ وہ بازار میں جو بیچنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے جو پیمانے ہیں وہ صحیح رکھے نہیں رکھے ہیں، تو یعنی ایکوریٹ اس کا ناپ ہے نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ انہوں نے پیمانے کم کر دیے ہوں تاکہ غلہ ان کا کم جائے اور پیسے زیادہ آئے ان کو، تو وہ اس پر نگران تھی کیونکہ ایکچولی بہت نیڈر کہہ سکتے ہیں، بہت بولڈ خاتون تھی اور بہت ساری چیزیں ان کو آتی تھی، ماشاء اللہ ان کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا، چونٹی کے کاٹے کا علاج بھی آتا تھا ان کو، تو اسی لیے ان کو رکھا گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ بہت ایجڈ بھی ہو گئی ہوں گی تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سا اور مد کی برکت کا بیان، یہ مد ایک پیمانہ ہے اور سا بھی پیمانہ ہے اس زمانے کا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عمر بن یحییٰ نے اور ان سے عباد بن تمیم انصاری نے اور ان سے عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، میں بھی مدینہ کو اسی طرح حرام قرار دیتا ہوں، یعنی حرم جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، اور اس کے لیے اس کے مد اور سا یعنی جو غلہ ناپنے کے دو پیمانے ہیں کی برکت کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی مدینہ بھی پھر ویسا ہی ہوا جیسے مکہ ہوا، تو معلوم ہوا کہ ناپ تول کے لیے سا اور مد کا دستور رسول اکرم کے زمانے میں بھی تھا، جن میں برکت کے لیے آپ نے خاص طور سے دعا فرمائی تھی، اور مدینہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی جو اسی طرح قبول ہوئی جس طرح مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، بلکہ بعض خصوصیات برکت میں مدینہ ممتاز نظر آتا ہے، یعنی وہاں پانی شہر میں بکثرت موجود ہے، آس پاس جنگل سبزہ زیادہ ہم کو لہلہاتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو مدینہ ترقی یافتہ شہر بنتا جا رہا ہے جو سب رسول اکرم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناپ تول میں برکت ہوتی ہے، یعنی آپ برابر ناپ کر یہ تول کر دیں اس سے برکت ہوتی ہے، اور پھر کوئی لڑائی جھگڑا بھی باقی نہیں رہتا، نہیں پھر کوئی آپ پر بلیم نہیں کر سکتا کہ آپ نے ہم کو کم دیا اگر آپ بغیر پیمانے کے دیں گے تو۔ اور یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ اے اللہ مدینہ والوں کے پیمانوں میں برکت دے، اے اللہ انہیں ان کے سا اور مد میں برکت دے، تو سبحان اللہ یہ رسول اکرم کی خاص دعا تھی۔ آگے ہے اناج کا بیچنا اور احتکار کرنا کیسا ہے، یعنی احتکار کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کسی چیز کو اسٹاک کر لینا، کسی چیز کو روک لینا، جیسے کہ بڑے بڑے گوڈاؤن بنائے جاتے ہیں اور پہلے مارکیٹ میں کسی چیز کی کمی کرا دی جاتی ہے، یعنی شارٹیج کروا دیا جاتا ہے اور سارا وہ مال روک کر رکھ لیا جاتا ہے، پھر جیسے ہی مارکیٹ میں بہت کمی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ مال نکالا جاتا ہے تاکہ بہت مہنگے داموں میں سیل کیا جا سکے۔ تو احتکار کہتے ہیں کہ گرانی کے وقت، یعنی مشکل کے وقت یا کوئی قحط سالی کے وقت یا کسی چیز کی کمی کے وقت غلہ خرید کر اس کو رکھ دیا جائے، سٹور کر دیا جائے، اور جب بہت کمی ہو جائے تو تب بیچا جائے۔ اگر ارزانی کے وقت خرید کر کے رکھ چھوڑے تو یہ احتکار منع نہیں ہے، جیسے کوئی اگر یہ کرتا ہے کہ اگر اس کو کوئی سستا مل رہا ہے غلہ تو وہ خرید لیتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب آلریڈی مارکیٹ میں شارٹیج ہو اور اس وقت خرید کر اس کو اسٹاک کر دے اور پھر مہنگے داموں میں بیچنے کے لیے رکھے تو یہ چیز منع ہے۔ تو ضروریات کے لیے غلہ خرید کر رکھ چھوڑنا وہ منع نہیں ہے، لیکن یہاں کس کا احتکار کی بات آ رہی کہ جب مارکیٹ میں آلریڈی کسی چیز کا شارٹیج ہو اور اس وقت آپ خرید کر اس کو مزید اسٹاک کر دیں تاکہ پھر بعد میں اور زیادہ قیمت سے بیچ سکیں، اس کو منع کیا گیا ہے۔ احتکار یعنی وہی شخص کر سکتا ہے جو کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا شخص احتکار نہیں کر سکتا، یعنی وہ زبردستی لوگوں کو ضروریات کے وقت کیوں لوگوں کو تکلیف میں ڈالے گا اور کیوں زبردستی قیمت زیادہ وصول کرے گا، ایک مومن شخص ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو غلے کو روکنے والا ملعون ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس نے بہت دنوں تک غلے کو روک رکھا وہ اللہ سے بری ہو گئے، یعنی پھر اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، یعنی گرانی کے وقت، یعنی ایسا شخص پھر گناہگار ہوگا، تو اس قانون میں یہ سنگین جرم کہلاتا ہے جو زبردستی غلے کو روک لے، اسپیشلی جب اس کی کمی ہو یا شارٹیج ہو یا جبکہ قحط سالی میں لوگ مبتلا ہوں۔ اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ یہ 1400 سال پہلے یہ قانون بنایا گیا تھا، یعنی شریعت نے ہم کو اس کا حکم دی تھی، اور آج ہر کنٹری میں کہا جاتا ہے کہ یہ جرم ہے، یعنی ہر کنٹری کے قانون میں یہ جرم ہے کہ گرانی کے وقت، مشکل کے وقت غلے کو روکنا یہ جرم کہلائے گا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں آپ دیکھیں کہ رزق کی اتنی فراوانی ہے ماشاء اللہ، کیونکہ آج کل جو سورسز ہیں وہ بہت آسان ہو گئے ہیں، جیسے کہ امریکہ اور کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر سال کہتے ہیں کہ کئی ہزار ٹن گیہوں یا غلہ سمندر پر کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی قیمتیں کم نہ ہوں، سوچیں ذرا. اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا دو ہی بچے پیدا کرو کیونکہ دنیا کی آبادی اتنی ترقی سے بڑھتی گئی، اتنی ترقی ہوتی گئی تو کھانے کو کم ہو جائے گا. تو کھانے کو کیوں کم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جس نے جو بچے دے رہا ہے وہ رزق بھی پیدا کر رہا ہے الحمدللہ، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو بہرحال یہ چیز منع ہے کہ آپ غلہ روک کر رکھیں. اور اگلی حدیث میں دیکھیے، ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ ہم کو ولید بن مسلم نے خبر دی، انہیں اوزائی نے، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کو دیکھا جو اناج کے ڈھیر بغیر تولے ہوئے محض اندازہ کر کے خرید لیتے، ان کو مار پڑتی تھی اس لیے کہ جب تک اپنے گھر نہ لے جائیں نہ بیچیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ پہلی بات تو یہ کہ پیچھے بھی ہم نے یہ بات پڑھی نا کہ بیچ راستے میں نہ خریدا جائے تاکہ قیمت کم کر کے نہ دینا پڑے اس کو بیچنے والے کو. دوسری بات یہ کہ بغیر ناپ کے نہیں دیا جائے، کیونکہ رسول اکرم نے خاص طور سے فرمایا نا کہ اپنے جو بھی چیز تمہیں بیچنی ہے تو ناپ تول کر دو، اس سے برکت ہوتی ہے. کیونکہ ناپ تول کر اگر نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا، ایک اندازے سے جب بیچو گے تو کوئی کم میں دے گا، کوئی زیادہ میں دے گا، کسی کا نقصان ہو جائے گا. تو اس ہمارے دین یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو نقصان پہنچے یا کسی کو دھوکہ دیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہ آئے آپ نہیں بیچ سکتے. یہ بات بالکل بہت دھیان سے یاد رکھنی ہے. اور ابھی وہ تمام احادیث آ رہی ہیں، اصل میں ہم وہی پڑھیں گے ابھی، کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب نے اور ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے پر پوری طرح قبضے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا ہے. انڈر لائن کریے کہ جب تک غلہ آپ کے پورے قبضے میں نہ آ جائے اس سے پہلے بیچنا منع ہے. طاؤس نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو روپے کا روپوں کے بدلے بیچنا ہوا، جبکہ بھی غلہ تو میعاد ہی پر دیا جائے گا. ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ مرجون سے مراد مؤخرون، یعنی ڈھیل دیے گئے ہیں. اس کی صورت یہ ہے کہ یعنی آپ مثال سے سمجھے کہ جسے مثال کے طور پر آپ نے 200 kg گیہوں ایک سمجھے عمر سے خریدے، کسی شخص کا نام عمر ہے اس سے خریدے، اور 2 rupees kilo کے بدلے خریدے، ٹھیک ہے، 200 kg گیہوں، اور آپ نے کہا کہ مجھے 2 months کے بعد یہ گیہوں ملیں گے، کیونکہ ابھی تو گیہوں پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ پیدا ہو رہے ہیں سمجھے، لگے ہوئے ہیں اس کو کھیت میں ڈالے ہوئے آپ نے اس کو. اب آپ نے عمر سے خریدے اور آپ کو گیہوں 2 months کے بعد ملنے والے ہیں، لیکن اب آپ نے کیا کیا کہ وہی گیہوں کسی تھرڈ پرسن، کسی ابو بکر کے ہاتھ بیچ دیے 4 rupees میں. تو در حقیقت یعنی جو عمر نے خریدے تھے گیہوں 2 rupees کے حساب سے اور ابھی ہاتھ میں نہیں آئے تھے اس کے، اور پھر ادھر ابو بکر کو بیچ دیے 4 rupees میں، تو گویا اس نے پیسے سے پیسہ خریدا جو صریحاً سود ہے، کیونکہ گیہوں کا ابھی وجود ہی نہیں یا گیہوں آپ کے قبضے ہی میں نہیں آیا، تو روپیے کے بدل روپیہ بک رہا ہے، سمجھے. تو بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ چیز غلط ہے، یعنی آپ کے پاس چیز موجود نہ ہو اور آپ اس کو بیچ دیں، جب ابھی آپ کوئی چیز کے مالک ہی نہیں بنے تو آپ کیسے دوسروں کو بیچ سکتے ہیں. تو پیچھے ہم نے جو 6 usool پڑھے تھے ان اصولوں کو یاد کر لیجئے تو آپ کو خود بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر اگلی حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عمر کو عبداللہ بن دینار نے کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بیچے. اتنی واضح حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے. پھر نیچے والی حدیث جو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ عمر بن دینار ان سے بیان کرتے تھے، ان سے زہری نے، ان سے مالک بن اوس نے، کہ انہوں نے پوچھا آپ لوگوں میں سے کوئی بے صرف یعنی دینار اور درہم اشرفی وغیرہ بدلنے کا کام کرتا ہے؟ طلحہ نے کہا کہ ہاں میں کرتا ہوں، لیکن اس وقت کر سکوں گا جبکہ ہمارا خزانچی غابہ سے آ جائے گا. سفیان نے بیان کیا کہ زہری سے ہم نے اسی طرح حدیث یاد کی تھی، اس میں کوئی زیادتی نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے مالک بن اوس نے خبر دی کہ انہوں نے عمر بن خطاب سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں خریدنا سود میں داخل ہے، مگر یہ کہ نقدن نقد ہو. گیہوں گیہوں کے بدلے میں خریدنا بیچنا سود میں داخل ہے مگر یہ کہ نقدن نقد ہو. اور کھجور کھجور کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو. اور جو جو کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ نقدن نقد ہو. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک ہی جنس کی جو چیزیں آپ خریدتے ہیں تو اس کے بدلے میں نہیں خریدی جا سکتی. ہاں لیکن یہ ہے کہ پیسہ دے کر چیز خریدو اور بعد میں پھر اس کو رد و بدل کرو, جو بھی کرنا کرو. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلال رضی اللہ عنہ گئے تھے اور کہا کہ ہم نے کیا کیا کہ دو کلو ردی کھجور دے کر ایک کلو اچھی کھجور خرید لی اس کے بدلے. تو کہا کہ تم نے غلط کیا, تم پہلے اپنی ردی کھجوریں بیچتے اور پھر اس کے بعد اچھی کھجوریں ان پیسوں سے خریدتے تو یہ چیز جائز ہوگی. تو جب ہم سونے کی دکان پر بھی جاتے ہیں تو سونے کو سونے کے بدلے نہیں لے سکتے, پہلے آپ سونا اپنا بیچیں گے اور پھر نقد پیسے دے کر آپ سونا خریدیں گے. اور اس بارے میں تو کچھ علماء یہ تک کہتے ہیں کہ یعنی آپ ایسا کریں کہ اگر آپ سونا بیچنے جا رہے ہیں تو سونا بیچ دیں دکان والے کو اور کم از کم سیڑھیاں اتر جائیں دکان کی اور پھر دوبارہ سیڑھیاں چڑھ کر پھر وہی پیسہ دے کر سونا خریدیں. اتنی احتیاط بتاتے ہیں کچھ لوگ. تو دیکھیں کچھ باتیں تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. تو غلے کو اپنے قبضے میں لینے سے پہلے بیچنا اور ایسی چیز کو بیچنا جو تیرے پاس موجود نہیں. تو خراب دے کر اچھی خریدنا وہ بھی جائز نہیں ہے. اور پہلے آپ اپنی چیز کو بیچ دیں گے, اس کے بعد جو پیسہ ہاتھ میں آئے گا اس سے آپ نئی چیز خریدیں گے. تو آپ دیکھیں کہ حدیثوں میں اس چیز کی بیع کی ممانعت نہیں ہے جو بائے کے پاس نہ ہو. یعنی قبضے سے پہلے بیچنا درست نہ ہوا تو جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس کا بیچنا بھی درست نہ ہو. یعنی ابھی تو یعنی کوئی چیز آپ کے پاس آئی ہی نہیں, حالانکہ آپ اس کو خریدنا چاہ رہے ہیں, بات چیت ہو گئی ہے, لیکن وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نہیں خرید سکتے. تو اسی طرح سے جو چیز آپ کے پاس ہو ہی نہ, جس کا وجود ہی نہ ہو, تو آپ کیسے بیچ سکتے ہیں. تو ایک حدیث ہم کو کہیں اور سے ملتی ہے سنن میں حکیم الحزام سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کو مت بیچو جو تیرے پاس نہ ہو. لیکن یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر پوری نہ اتری تھی اس لیے وہ یہاں نہیں لا سکے اس کو. تو ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے سفیان نے, اور کہا جو کچھ ہم نے عمر بن دینار سے سن کر یاد رکھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے تاؤس سے سنا, وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن عباس کو یہ فرماتے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا تھا وہ اس غلے کی بیع تھی جس پر ابھی قبضہ نہ کیا گیا ہو. ابن عباس نے فرمایا میں تو تمام چیزوں کو اسی کے حکم میں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, چاہے وہ غلہ ہو چاہے کوئی اور چیز ہو, جب وہ آپ کے قبضے میں ہی نہیں آئی تو آپ اس کو کیسے بیچ سکتے ہیں. ہاں جیسے میں نے آپ کو پہلے اسی دن بتایا تھا نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں اور کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی فلاں چیز چاہیے تو آپ اس سے کہیں گے کہ دیکھو یہ چیز میرے پاس نہیں ہے, میں اس کا آرڈر دے کر بنوانے لگا سکتا ہوں لیکن اس کے لیے اتنا اور اتنا ٹائم لگے گا اور اس کے لیے تم مجھے یعنی میں اس میں اپنا کمیشن لوں گا, اور تم اگر ایڈوانس دینا چاہتے ہو جو چیز میرے پاس ابھی موجود ہے اتنے کے ایڈوانس دے دو, اور جو چیز ابھی میرے پاس ہے ہی نہیں اس کا میں ایڈوانس بھی نہیں لے سکتا. یہ چیز ہونا چاہیے, یعنی جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کا ایڈوانس بھی نہیں لے سکتے. اس طرح سے دیکھا جائے تو آپ دیکھیں ہر چیز واضح ہوتی چلی جاتی ہے. تو کیا بغیر قبضے میں آئے کوئی چیز بیچی جا سکتی ہے اور اس کے کیا ایکسپشنز ہو سکتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی چیز جب خریدی جائے تو قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بیچا جائے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے ان احادیث سے. اور نیچے والی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جب غلہ خریدے تو جب تک اسے پوری طرح اپنے قبضے میں نہ لے لے نہ بیچے. اور اسماعیل نے یہ زیادتی کی ہے کہ جو شخص کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچے. یعنی دونوں ایک ہی طرح سے معنی بنتے ہیں دونوں کے, لیکن تھوڑا سا جملوں میں فرق ہے. ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلا کہ آپ جب تک کوئی چیز آپ کے پاس قبضے میں نہ آ جائے آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. اسی طرح سے کیونکہ بہت سے لوگوں کا سوال آتا ہے کہ جیسے ہم فلیٹ خریدتے ہیں فلیٹ بیچتے ہیں اور وہ تو کچھ جو ڈیلر ہوتے ہیں تو وہ تو ابھی جو بیچ والے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے وہ, تو ہم کیا کریں؟ تو آپ پہلے سے کلیئر کلیئر بتا دیں کہ دیکھو بھائی ہم نے یہ فلیٹ خریدا ہے لیکن ہم نے اس کی پیمنٹ نہیں کی ہے پوری, ابھی ہم نے پورا اس کو ادا نہیں کیا اور ہم کو یہ اتنے اور اتنے میں ملا تھا, اب اگر تم لینا چاہتے ہو تو تم اتنے میں لے لو. اور یعنی کھلم کھلا ہر چیز بتا دینی چاہیے, یہ نہیں کہ ابھی آپ نے جیسے آج کل زمینوں کا ایسا بہت ہو رہا ہے کہ ابھی ادھر سے زمین خریدی اور ابھی صرف بات چیت ہوئی اور ادھر تھرڈ پارٹی کو وہی زمین کچھ زیادہ روپے سے بیچ دی اور ابھی ادھر خریدی بھی نہیں ہوئی آپ کی, نہ آپ نے کچھ پیسہ دیا کچھ نہیں کیا اور آپ کو ادھر سے زیادہ پیسہ مل گیا, تو یہ چیز غلط ہوگی. جیسے ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں ہر چیز کو اسی میں داخل سمجھتا ہوں, چاہے وہ غلہ ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو کوئی سالڈ اشیا ہو وہ سب اسی میں آئے گی. جب تب تک آپ کے قبضے میں نہ آئے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے یا آپ اس کا سودا نہیں کر سکتے. تو اگلی جو حدیث ہے اس میں یہی بات بتائے گی کہ جو شخص غلے کا ڈھیر بغیر ناپے تولے خریدے وہ جب تک اس کو اپنے ٹھکانے نہ لائے کسی کے ہاتھ نہ بیچے، اور اس کے خلاف جو کرتے تھے ان کی سزا کا بیان ہے۔ تو نیچے والی لائن دیکھ لیجئے کہ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم کے عہد مبارک میں دیکھا کہ لوگوں کو اس بات پر تنبیہ یعنی وارننگ کی جاتی تھی جب وہ غلے کا ڈھیر خرید کر کے اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے اس کو بیچ ڈالتے، پھر ان کو وارن کیا جاتا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ نکلا کہ جو مسلمانوں کے جو بھی ذمہ داران ہوں گے وہ اس پر سزا دیں گے اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ اور امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ جو چیز اندازے سے بغیر ناپے تولے خریدی جائے اس کو قبضے سے پہلے بیچا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیز غلط ہے، انہیں حدیث کے خلاف یہ حکم ہے، تو لہٰذا اس حدیث سے اس بات کا رد ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نزدیک پریفریبل کیا ہوگا، حکم کس کا ہوگا؟ حدیث کا ہوگا۔ جب واضح حدیث ہمارے سامنے آ جائے تو ہم پھر کسی کو بھی کسی بھی مذہب کو نہیں مان سکتے یا کسی کے بھی فتوے کو نہیں مان سکتے۔ اگر کسی شخص نے کچھ اسباب یا ایک جانور خریدا اور اس کو بائے ہی کے پاس رکھوا دیا، وہ اسباب تلف ہو گیا یا جانور مر گیا اور ابھی مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور ابن عمر نے کہا کہ بیع یعنی خرید تو فروخت کے وقت جو مال زندہ تھا اور بیع میں شریک تھا وہ اگر تلف ہو گیا تو خریدار پر پڑے گا، بائے اس کا تاوان نہ دے گا۔ ہم سے فروہ بن ابی مغرہ نے بیان کیا کہا کہ ہم کو علی بن مسہر نے خبر دی، انہیں شامل انہیں ان کے باپ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایسے دن یعنی مکی زندگی میں بہت ہی کم آئے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام میں کسی نہ کسی وقت ابو بکر کے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر جب آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی تو ہماری گھبراہٹ کا سبب یہ ہوا کہ آپ معمول کے خلاف اچانک ظہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب ابو بکر کو آپ کی آمد کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے یہاں کوئی نئی بات پیش آنے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ جب آپ ابو بکر کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اس وقت جو لوگ تمہارے پاس ہوں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تو صرف میری یہی دو بیٹی یعنی عائشہ اور اسماء۔ اب آپ نے فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے مجھے تو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر نے عرض کیا میں آپ کے ساتھ چلوں گا اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم کو ساتھ لوں۔ تو ابو بکر نے عرض کیا میرے پاس دو اونٹنی ہیں جنہیں میں نے نکلنے ہی کے لیے تیار کر رکھا تھا، آپ ان میں سے لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا قیمت کے بدلے میں، یعنی میں نے ایک اونٹنی لے لی۔ تو اس حدیث سے یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے اونٹنی مول لے کر انہیں کے پاس رکھوا دی۔ تو باپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز خرید کر آپ اسی کے پاس رکھوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر نقصان ہو جائے تو پھر وہ آپ کا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ کسی جانور پر کسی کا کوئی کنٹرول تو نہیں چل سکتا نا۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کوئی چیز خریدی، کوئی بکری یا اونٹ، اور آپ کے پاس رکھوائی، لیکن اب وہ کچھ بیماری کی وجہ سے وہ بکری یا اونٹ کی ڈیتھ ہو گئی تو میرا ہی نقصان ہوگا، آپ کا نہیں، کیونکہ آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ تو یہ بات ہے۔ تو کسی مسلمان کی بولی پر بولی لگانا وہ بھی منع ہے۔ کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیع میں دخل اندازی نہ کرے اور اپنے بھائی کے بھاؤ لگاتے وقت اس کے بھاؤ کو نہ بگاڑے جب تک وہ اجازت نہ دے یا چھوڑ نہ دے۔ یعنی پہلا بھائی اگر اجازت دے کہ تم بھی اپنا مال اس خریدار کو بتلاؤ بیچو تو بیچنا درست ہے، اسی طرح اگر پہلا خریدار اس چیز کو چھوڑ کر چلا جائے نہ خریدے تو دوسرے کو اس کا خریدنا درست ہے ورنہ ناجائز ہے۔ امام اوزائی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ معاملہ مسلمان بھائی کے لیے خاص ہے، غیر مسلم کو ہم نہیں انسٹرکشن دے سکتے، یہ مسلمان کے لیے ہے یہ، اور جمہور نے اس کو عام رکھا ہے کہ وہ کہتے کہ نہیں، اگر کوئی بھی ہو چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، اگر پہلا خریدار غیر مسلم تھا اور تو دوسرے مسلمان اگر ہے تو اس کو اس کی خریدی پر خریدی نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ اخلاق سے بعید ہے کہ ایک شخص اپنا سامان بیچ رہا ہے یا کوئی شخص کچھ خرید رہا ہے اور ہم بیچ میں جا کر کودیں اور اس کا فائدہ نہ ہونے دیں، تو یہ چیز بہت ہی ناپسندیدہ ہے بلکہ ناجائز ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے رسول اکرم کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کرے۔ یہی بات سیم رشتے کی بھی کہ اگر کسی آپ کو معلوم پڑے کہ کسی نے کسی کے گھر رشتہ دیا ہے تو اب بیچ میں یہ نہ کہیں کہ نہیں ہماری بھی بیٹی ہے یا ہمارے فلاں کی بیٹی ہے ان کو دیکھو، نہیں، اگر کسی نے لیا ہے رشتہ تو پہلے وہ بات ہو جانے دیں، اگر وہاں پر نہیں ہوتا تو پھر اپنی بات بتائیں۔ تو نہ کسی کے سودے پر سودا کیا جا سکتا ہے نہ کسی کے رشتے پر رشتہ دیا جا سکتا ہے، یہ بیچ میں زبردستی کود کر معاملے کو خراب نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگلی حدیث میں دیکھیں، اس میں اور کلیئر کٹ بات ہے۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال و اسباب بیچے اور یہ کہ کوئی سامان خریدنے کی نیت کے بغیر دوسرے اصل خریداروں سے بڑھ کر بولی نہ دے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے میں مداخلت نہ کرے، کوئی شخص کسی عورت کو دوسرے کے پیغام نکاح ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیجے، اور کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کے حصے کو خود حاصل کر لے۔ سبحان اللہ کتنی بہترین باتیں ہیں، یعنی ایک ہی حدیث میں کتنی اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں، کیونکہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو شہر کے سارے جو چیزیں نہیں معلوم ہوتی، تو کچھ چالاک لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیہاتی لوگوں سے کم میں خرید لیتے ہیں اور اس کو پھر زیادہ میں دیتے ہیں، کیونکہ دیہاتیوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ شہر میں اس کی کیا قیمت ہے، تو یہ چیز منع ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایسے لوگوں کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر ہم کوئی چیز بیچ رہے ہوں اور ہمارے ہی کوئی وہاں بہن بھائی کھڑے ہوں اور وہ زیادہ بولی دیں، تاکہ دوسرے جو تھرڈ پرسن ہے وہ ہمارے بہن بھائیوں کی بولی کو زیادہ بڑھا کر دیکھے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں چیز 100 روپیز کی ہے یا 100 ریال کی ہے، اب آپ نے بازار میں سامنے کوئی اپنے پہچان والے کو کھڑا کر دیا کہ تم اس کو جو ہے 150 میں بولنا، تاکہ جو تھرڈ پارٹی ہے باہر والی وہ اس کو پھر 150 سے زیادہ میں خریدے. تو ایسے اپنے ہی لوگوں کو کھڑا کر کے زیادہ بولی نہیں لگوانی چاہیے تاکہ سامان کی قیمت زیادہ بڑھا سکے. اور اسی طرح سے کسی کو اگر نکاح کا پیغام دیا ہے یا کوئی رشتہ کہیں دیا ہے تو وہاں پر ہم نے خود جا کر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ پہلے دو لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے رشتے کی تو ان کو ہونے دیں، ہم بیچ میں جا کر مداخلت نہ کریں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بےچارے دیہات سے یا کہیں ایسی جگہ سے آتے ہیں بستی سے اور پھر سستا بیچ کر چلے جاتے ہیں، اب کوئی شہر والا ان کو بہکار کہے کہ ابھی نہ بیچو یا میرے سپورٹ کر دو مجھے دے دو یا جو بھی کہہ سکتا ہے، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو بستی والے ہیں یا جو دیہات والے ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ مقصد ہے. یا کچھ لوگ بحث بگاڑ کے لیے بولی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ان کی خریدنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سخت گناہ ہے کیونکہ اس سے دوسرے کو نقصان آپ پہنچا رہے ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ ہمارا دین بہت ہی واضح ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا اور کسی کو تکلیف نہیں دی جا سکتی. اور نیلام کرنا یہ جائز ہے. ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں پھر ہم ختم کریں گے. اور عطا نے کہا کہ میں نے دیکھا لوگ مال غنیمت کے نیلام کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں حسین مکتب نے اور انہیں عطا بن ابی ربہ نے اور انہیں جابر بن عبداللہ نے کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپنے مرنے کے بعد کی شرط کے ساتھ آزاد کیا، لیکن اتفاق سے وہ شخص مفلس ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلام کو لے کر فرمایا اسے مجھ سے کون خریدے گا؟ اس پر نعیم بن عبداللہ نے اسے اتنی اتنی قیمت پر خرید لیا اور آپ نے غلام ان کے حوالے کر دیا. تو اسے کون خریدتا ہے؟ تو یہ ایکچولی نیلام کرنا ہوا، تو نیلام کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر جب اگر کوئی لوگ نقصان میں چلے جاتے ہیں، کسی کا بہت یعنی کوئی نقصان ہو جاتا ہے بزنس کا، تب جو چیزیں ان کے پاس ہیں تو وہ نیلام کرنے کے لیے لاتے ہیں اور اس کی بولی لگاتے ہیں کہ جو بھی زیادہ بولی لگا دے اس کو دے دیں گے، کیونکہ بےچارے ان کے پاس تو وہ تو بینک کرپٹ ہو چکے ہیں، بالکل خالی ہو چکے ہیں، تو وہ جس کو ظاہر سے ان کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے تو جو بھی زیادہ دے گا وہ اس کو دے دیں گے. تو نیلامی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں. تو جیسے ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اس کا جواز ثابت ہے، نیلام کا جواز ثابت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں یہ بیان کیا کہ رسول اکرم کے پاس ایک پرانا ٹاٹ اور ایک پیالہ تھا جو آپ نے نیلام فرمایا، اور ایک آدمی نے اس کی بولی 1 درہم لگائی. آپ کے دوبارہ اعلان پر دوسرے آدمی نے 2 درہموں کی بولی لگا دی، تو آپ نے ہر 2 چیزیں اس کو دے دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیلام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے امام بخاری اس کو نہیں لائے ہیں یہاں پر، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نیلامی جائز ہے اور وہ نیچے والی جو ہم نے پیچھے حدیث پڑھی اس سے ثابت ہوا. تو بہرحال یہاں تک ہم کرتے ہیں، کیونکہ اگلی جو حدیث ہے وہ تھوڑا سا الگ بزنس کا ایک جو حدیث میں ہم کو نام ملتا ہے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس کو اگلی کلاس میں پڑھیں گے. یہاں تک ہم اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.